تفسير سورة المطففين مکی سورت ہے، بعض اسے مکی کہتے ہیں اور بعض اسے مدنی قرار دیتے ہیں، اور بعض کی رائے یہ ہے یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان نازل ہوئی، اور زیادہ تر جو علماء ہیں مفسرین ہیں انہوں نے اسے مکی سورت قرار دیا ہے. اس کا ایک رکوع 36 آیات 36 آیات، جبکہ الفاظ اور کلمات کی تعداد 173 173، حروف 758 ہیں 758. اس سورت کا نام پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے، ویل للمطففین. اس سورت کا موضوع بھی آخرت ہے. سورت مطففین کو سورہ تطفیف بھی کہا جاتا ہے. اس سورت کے شان نزول کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینہ کے لوگ، جن کے عام معاملات کیل یعنی ناپ کے ذریعے ہوتے تھے، اور اس معاملے میں چوری کرنے اور کم ناپنے کے بہت عادی تھے. یہاں کے لوگوں میں کم ناپنے اور تولنے کا مرض بری طرح پھیلا ہوا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ویل للمطففین نازل کی اور لوگ بہت اچھی طرح ناپنے تولنے لگے. اسے نسائی ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پہلی سورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ پہنچتے ہی نازل ہوئی، اور وجہ یہ تھی کہ اہل مدینہ میں یہ رواج اس وقت عام تھا کہ جب خود کسی سے سودا لیتے تو ناپ تول پورا پورا لیتے تھے، اور جب دوسروں کو بیچتے تو اس میں کمی اور چوری کیا کرتے تھے. اس سورت کے نازل ہونے پر یہ لوگ اس بری رسم سے باز آ گئے، اور ایسے باز آئے کہ آج تک اہل مدینہ ناپ تول پورا پورا کرنے میں معروف اور مشہور ہیں. سورت المطففین کی پہلی 6 آیات اللہ رب العزت نے اس عام بے ایمانی پر گرفت کی ہے، اس ناپ اور تول کی کمی اور بیماری پر تنبیہ کی ہے، گرفت کی ہے، جو کاروباری لوگوں میں بکثرت پھیلی ہوئی تھی. بزنس مین جو تھے ان میں کثرت سے پائی جاتی تھی کہ دوسروں سے لیتے تو پورا ناپ کر اور تول کر، مگر جو دوسروں کو دینا ہوتا تو ناپ تول میں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ گھٹا کر دیتے. ویل للمطففین الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين بڑا ہی سخت انداز ہے اس سورت کے آغاز کا. اللہ تعالیٰ نے آغاز میں تنبیہ کی ہے، گرفت کی ہے، لعنت اور پھٹکار کی ہے. ویلن تباہی ہے، لعنت ہے، پھٹکار ہے. للمطففین ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. تباہی ہے کم تولنے والوں کے لیے. بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. آپ دیکھیے کہ ویلن وو یا لا، وو یا لام، یہ لفظ آپ بہت دفعہ پڑھ چکی ہیں، اور ویلن کا لفظ جو ہے یہ تباہی، خرابی، ہلاکت، افسوس، اور عموماً یہ کلمہ حسرت کے موقع پر بولا جاتا ہے. اب پیچھے آپ نے پڑھا تھا ویل لکل افاق اثیم، پھر آگے آپ پڑھیں گی ویل لکل ہمزۃ اللمزہ، اور یہاں پہ بھی ویلن. تو آپ دیکھیں کہ ہلاکت اور تباہی کے لیے یا بددعائیہ قسم کے جو کلمات قرآن میں بولے جاتے ہیں وہ چھ ہیں، جن میں سے ایک تباہ ہے. اور سورت لہب میں آپ پڑھیں گی تبت یدا ابی لہب و تب، اور تباہ جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ہلاک ہونا، ٹوٹنا، کٹ جانا، کاٹنا. دوسرا لفظ ہے تاس، تا عین سین، ٹھوکر کھا کر گرنا، پھر اٹھ نہ سکنا، کسی گڑے میں گر کر ہلاک ہونا. یہ آپ پڑھ چکی ہیں سورت نمبر 47 آیت نمبر 8 میں والذین کفروا فتعسل لہم. تیسرا لفظ ہے قتلا. قتلا جو ہے آپ نے پیچھے ہی پڑھا ہے، قتل الانسان ما اکفر، ہے نا، کہ انسان جو ہے مارا جائے کس طرح نافرمانی کرتا ہے، کس طرح منکر حق ہے. یہ آپ نے سورت عبسہ آیت 17 میں بھی پڑھا ہے قتل الانسان ما اکفر، لعنت ہو انسان پر کیسا سخت منکر حق ہے. اسی طرح آپ کو یاد ہو تو آپ نے سورت مدثر میں بھی پڑھا تھا فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّر ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّر، تو وہاں پہ بھی آپ نے سورت مدثر میں یہ پڑھا تھا، اور اس کی سورت مدثر کی آیت تھی 20، وہاں پہ بھی آپ نے یہ لفظ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی تباہی کے لیے اور ہلاکت کے لیے اس کو استعمال کیا ہے. تو تیسرا لفظ قتیلا ہے. چوتھا لفظ ہے ثبارا، ثا با را، اور آج کے سبق میں انشاءاللہ جو آپ مختلف صورتیں پڑھنے والی ہیں تو اس میں انشاءاللہ یہ ثبور کا لفظ استعمال کیا جائے گا، آپ پڑھیں گی. اور ثبور جو ہے ثا با را، اس کے معنی ہوتے ہیں ہلاک ہونا، ہلاکت، اور زخم کا خراب ہونا، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. پانچواں لفظ ہے اولا، اولا، اور اولا جو ہے اگر اس کے بعد میں صلہ آ جائے با کا، یعنی با کی پریپوزیشن آ جائے، تو یہ مناسب تر، لائق تر، زیادہ حقدار کے معنی دیتا ہے. اگر لام کا صلہ آئے تو ہلاکت، خرابی، تباہی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اولا لکا فاولا. اور یہ لفظ جو ہے یہ آپ نے پڑھا ہے، جیسے یہ بھی آپ دیکھیں تو آپ نے سورت نمبر 75 سورت قیامہ میں پڑھا ہے فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لکف اولا, تو اولا کے بعد لام آ گیا نا, تو اگر اولا کے بعد لام آئے تو ہلاکت اور خرابی کے معنی ہیں, اگر با آ جائے تو زیادہ حقدار ہے یا مناسب ہے, اس کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. اور اولا کے معنی ہے کہ ایسی ہلاکت کہ جس میں کوئی ہلاکت کے قریب پہنچ جائے, تو اس کو گرفت کی جائے, اس کو ڈرایا جائے, اس کی حالت پر افسوس کیا جائے اور اس کی خرابی اور تباہی پر اس کو احساس دلایا جائے. اور عموماً یہ تکرار سے آتا ہے, اولا لکا فاولا. بہرحال ہلاکت کے لیے چھٹا لفظ جو قرآن میں بڑی کثرت سے استعمال ہوا ہے وہ ہے ویلن کا, ویلن. اور یہ لفظ جو ہے یہ چھٹا درجہ ہے ہلاکت کا. تو میں نے یہ پانچ آپ کو اس لیے بتائے کہ پانچ, تبا پہلا درجہ ہے, تعس دوسرا ہے, اور قتلا تیسرا ہے, صبرا سواد سے نہیں سا سے, صبرا چوتھا ہے, اولا پانچواں ہے, اور چھٹا اور آخری درجہ ویلن کا ہے جو خرابی, تباہی, افسوس, ہلاکت, عموماً حسرت کے موقع پر بولا جاتا ہے. تو پیچھے آپ نے پڑھا تھا ویل لکل افاق اثیم, آیت نمبر سات سورت نمبر 45 میں. اور اب یہاں پر بھی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ویل للمطففین, تباہی ہے, ہلاکت ہے, افسوس ہے, خرابی ہے, بڑی ہی حسرت ناک حالت ہے. للمطففین, متفف کسے کہتے ہیں؟ متفف کا لفظ جو ہے یہ تطفیف سے ہے, اس کا مادہ ہے توا فا فا, اس کے معنی ہوتے ہیں معمولی اور حقیر چیز. تفف کے معنی ہے ماپتے وقت, ماپ کا پیمانہ بھرتے وقت تھوڑا سا کم بھرنا, کیونکہ پیمانہ جو ہے تھوڑا ہی چھوٹا رکھ سکتے ہیں نا, تاکہ جسے دیا جا رہا ہے, جیسے دودھ ماپ کے دیا جا رہا ہے یا غلہ ماپ کے دیا جا رہا ہے, اس کو پتہ نہ چل سکے, تھوڑا سا اس کا حق جو ہے وہ مار لینا. تو متففین کا لفظ تطفیف, ناپ تول میں کمی کرنا. تو آپ دیکھیں جیسے بھاری چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو تولا جاتا ہے, اور جیسے اجناس وغیرہ ہیں, اور لیکن جو لیکوڈ چیزیں ہوتی ہیں ان کو ماپا جاتا ہے, جس میں جوسیز آ جاتے ہیں, دودھ ہے اور مختلف قسم کی جو مشروبات ہیں جو پینے میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں, یا ویسے آپ دیکھیں کہ یہ جو ہم لیکوڈ سوپ یوز کرتے ہیں یہاں پہ, اور بہت سی لیکوڈ چیزیں جس میں آئل بھی ہو سکتا ہے اور لوشن بھی, اور ڈفرینٹ اس کی میئرمنٹ لکھی ہوتی ہے کہ اتنی ہے. تو بہرحال کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. تو عرب لوگ کیا کرتے تھے کہ جب کسی کو ماپ کر دیتے تو اس میں تفویف کرتے. تفویف کے معنی کیا ہیں؟ چھوٹی اور حقیر چیز, بہت تھوڑا اس میں سے چوری چھپے کمی کر دیتے, کیونکہ اس طرح ماپ کر دینے والا یا تول کر چیز کو دینے والا کوئی بڑی مقدار تو چوری نہیں کر سکتا, ہاتھ کی صفائی دکھا کر خریدار کے حصے سے تھوڑا سا اس میں سے اڑا لے جاتا ہے, اور خریدار بیچارے کو, جو خریدار ہوتا ہے بیچارہ, اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ تاجر نے اسے کیا اور کتنا گھاٹا جو ہے وہ دیا ہے. تو ناپ تول میں یہ کمی کرنا حرام قرار دیا. تو ناپ تول جو ہے یہ دو ہی طریقوں سے کیا جاتا ہے نا, یا تو آپ تول کے دیں گے یا آپ ماپ کے دیں گے, یا جیسے کپڑا وغیرہ ہے تو تھان کے ذریعے وہ بھی میئرمنٹ کر کے دیا جاتا ہے. لیکن آپ وہاں آپ کہتی ہیں مجھے 2 میٹر چاہیے, آپ گھر آتی ہیں تو 2.25 میٹر نکل آتا ہے. تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس طرح جو ہے وہ چوری کرتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ویل للمطففین, لعنت ہے, پھٹکار ہے, افسوس ہے, تباہی ہے, بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں, لینے اور دینے کے الگ الگ پیمانے رکھ لیتے ہیں. جب لینا چاہتے ہیں تو ان کا ڈفرینٹ پیمانہ ہوتا ہے, اور جب دینا چاہتے ہیں تو ان کا جو ہے وہ مختلف پیمانہ ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑی اخلاقی بیماری ہے جس کا نتیجہ دین اور آخرت کی تباہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، اللہ اس پر قحط سالی، سخت محنت اور حکمرانوں کا ظلم مسلط کر دیتا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا، آپ نے پڑھا تھا کہ ایک قوم پر صرف اس لیے عذاب نازل ہوا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اور یہ کون سی قوم تھی؟ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ موتا امام مالک میں ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے رکوع، سجدے وغیرہ پورے نہیں کرتا، جلدی جلدی نماز ختم کر ڈالتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، لقد تففتا، تو نے اللہ کے حق میں تطفیف کر دی، کمی کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس قول کو نقل کر کے امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، لکل شیئن وفاہ و تطفیف، پورا حق دینا یا کم کرنا ہر چیز میں ہے، یہاں تک کہ نماز، وضو، طہارت، اللہ کے حقوق، عبادات، اگر اس میں کوئی بھی دوسروں کا حق دینے میں کمی کرے گا تو وہ تطفیف کر رہا ہے۔ اور جیسے اب آپ دیکھیں کہ حقوق العباد ہیں، مثلا آپ جو ہیں اپنی کمپنی کو چلا رہے ہیں، آپ کا بزنس ہے اور آپ کا کوئی کاروبار ہے، یا آپ ایک جو ہے وہ زمینوں کے مالک ہیں، کسان ہیں اور وہاں پہ کاشتکاری ہوتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب کیا ہے کہ آپ کے پاس بہت سے مزدور ہیں، ملازم ہیں جو آپ کی ملازمت کرتے ہیں، اور آپ نے ان کے لیے جو ہے وہ خدمت کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ اچھا، اب جو خادم ہیں، نوکر چاکر ہیں یا ملازم ہیں، جو بھی آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں، اگر وہ وقت میں کمی کرتے ہیں، وقت میں سے چرا لیتے ہیں، مثلا ٹائمنگ ہے 9 سے 4 بجے، تو وہ 10 بجے پہنچتے ہیں اور 3 بجے چھٹی کر لیتے ہیں، یا بیچ میں سے ٹائمنگ میں وہ اپنے گھر کے لیے کالے کرتے رہتے ہیں، اپنے کام کرتے رہتے ہیں، کیونکہ کتنے بھی کیمرے لگا لیں، جب تک دلوں کے اندر تقویٰ کے اور اللہ کے سمیع اور بصیر ہونے کے کیمرے نہ لگائے جائیں، اس وقت انسان جو ہے وہ اپنے معاملات میں سیدھا نہیں ہوتا، اچھا نہیں ہوتا۔ تو وہ جتنے بھی ملازمین ہیں، اگر کام کرتے وقت وہ وقت کو چراتے ہیں، یا کام تو کر رہے ہیں پر جتنی محنت وہ کر سکتے ہیں اتنی وہ محنت نہیں کرتے، اس میں سستی کرتے ہیں، انگڑائیاں لیتے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، چائے پیتے رہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں تطفیف میں آتی ہیں کہ ملازمین نے اپنی ملازمت کے فرائض میں کمی کی ہے۔ اور یہ ملازمت خواہ آپ غیر مسلموں کے پاس کر رہے ہوں، تو امانت دیانت کا حق یہ ہے کہ جو آپ تنخواہ لے رہے ہیں تو اس کے اندر آپ خیانت نہ کریں۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اس میں تطفیف نہ کی جائے بلکہ وفا کی جائے، اس کا پورا پورا حق ادا کیا جائے۔ اور اسی طرح آپ نے جو اس کی تنخواہ مقرر کی ہے، پھر تنخواہ کے دینے میں آپ کمی نہ کریں، ہیلو حجت سے کام نہ لیں اور دیر نہ کریں، مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دی جائے، کوشش کی جائے کہ جو معاہدہ ہے، جو ایگریمنٹ ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ معاملہ کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خمسن بے خمسن، 5 گناہوں کی سزا 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، جو شخص عہد شکنی کرتا ہے، اللہ اس پر اس کے دشمن کو مسلط اور غالب کر دیتا ہے۔ نمبر 2، جو قوم اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قوانین پر فیصلے کرتے ہیں، اللہ ان پر غربت، فقر، محتاجی عام کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر غیروں کے قانون پر چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے وہ غربت جو ہے اس کو مسلط کر دیتا ہے۔ نمبر 3، جس قوم میں بے حیائی اور زنا عام ہو جائے، اس پر اللہ تعالیٰ طاعون اور دوسرے وبائی امراض مسلط کر دیتا ہے۔ نمبر 4، اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگے، اللہ تعالیٰ ان کو قحط میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نمبر 5، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک دیتا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں جو ہے کیا کہا جا رہا ہے، ویل للمطففین، تباہی ہے بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. الذین یہ وہ لوگ ہیں, اذا جب, اکتالوا, کیف یا لام, کیل, کیل کے معنی ہوتے ہیں ناپ کر لینا, تول کر لینا, پیمانے سے لینا, کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں, اذا اکتالوا, جب لیتے ہیں ماپ کر, علی الناس لوگوں سے, یستوفون, پورا پورا لیتے ہیں, وفا کرنا, پورا پورا لینا, تو پورا پورا چاہتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ, اور جب ناپ کر ان کو دیتے ہیں. اوپر آپ نے اکتالو پڑھا اور یہاں پہ كَالُوهُمْ, دونوں کا روٹ ایک ہی ہے. شکل آپ کو بہت مختلف نظر آ رہی ہے لیکن روٹ ایک ہی ہے, مادہ ایک ہی ہے, کیف یا لام, كَالُوهُمْ, تو ان کو دیتے ہیں او وزنوہم, یا تول کر دیتے ہیں ان کو, یخسرون, تو کم دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ جو ہے وہ او وزنوہم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, اس کے معنی کیا ہے؟ اس کا روٹ ہے وو زا نون اور معنی ہے وزن کرنا, تولنا. او یا وزنوہم, ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں ان کو, یخسرون, تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے ایک سوال پوچھا ہے, الا یظن اولئک انہم مبعوثون, کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں؟ الا یظن, کیا یہ یقین نہیں کرتے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے حال پر اظہار تعجب کیا ہے, انہیں ملامت کی ہے, انہیں سرزنش کی ہے, کیا لوگوں تمہیں گمان نہیں ہے, کیا تمہیں یقین نہیں ہے, کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی, انہم مبعوثون, کہ یہ وہ مبعوثون اٹھائے جائیں گے. با عین سا, اس کے معنی ہیں کہ مبعوث کرنا, جیسے اٹھانا, تو مبعوثون کی جمع ہے مبعوثون, کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے. اور یہاں پہ اٹھائے جانے سے مراد ہے کہ اللہ کے ہاں حساب کتاب کے لیے انہیں حاضری دینی ہوگی. ایک بڑے سخت دن میں, قیامت کے دن, یا زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. اور لوگوں, اس دن کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیوم عظیم, لیوم عظیم, ایک دن بہت بڑا. عظیم, وہ دن جو کہ عظیم دن ہوگا, ایک بڑے دن کی. اور اس کو بڑا دن کیوں کہا جا رہا ہے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین, یہ بڑی ہی خاص آیت ہے. اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے, تو ایک نہیں, سب کے سب جو ہیں اس دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو پیاری بہنوں, قیامت کے دن کو بڑا دن اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں تمام انسانوں اور جنوں کا حساب اللہ کی عدالت میں بیک وقت لیا جائے گا, اور عذاب اور ثواب کے اہم ترین فیصلے کیے جائیں گے. لیوم عظیم, یوم یقوم الناس لرب العالمین, لوگوں, بہت بڑا دن ہوگا اور سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے, انسان بھی, جن بھی, جوان بھی, بوڑھے بھی. تو رب العالمین جو ہے اللہ رب العالمین کے سامنے, تو اس دن کی عظمت, اس کی ضرورت, اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ عام لوگوں کے سامنے کھڑا ہونا کتنا مشکل ہوتا ہے, کہ اگر کوئی ماتحت جو ہے, ملازم جو ہے, اپنے افسر کے سامنے کھڑے ہو کر انہیں حساب دینا پڑے, یا بچے جو ہیں والدین کے سامنے, یا بیوی کو شوہر کے سامنے, تو या दोस्तों के सामने या स्टूडेंट जो है उनको उस्ताद के सामने बात करनी पड़े तो कितनी मुश्किल होती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस दिन लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे और वो अल्लाह जिसकी हुकूमत तमाम जहानों पर है, तमाम दुनिया पर उसकी जो है वो हुकूमत है, तो लोग उसके सामने खड़े होंगे। तो इसके मानी है कि लोगों कयामत तो जरूर आएगी, कयामत जरूर बरपा होगी। अहदीस में आता है, सही बुखारी की रवायत है कि जिस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लोग खड़े होंगे तो पसीना इंसानों के आधे आधे कानों तक पहुंचा होगा। ये सही बुखारी की रवायत है। तो अब आप देखें कि जवाबदेही के एहसास से और पकड़ से और आमाल के मुताबिक जो है वो लोग पसीने के अंदर डूबे हुए होंगे। और सही मुस्लिम की हदीस से पता चलता है कि ये पसीना किसी के टखनों तक, किसी के घुटनों तक, किसी की कमर तक होगा और किसी के लिए ये लगाम बना हुआ होगा, यानी उसके मुंह तक पसीना होगा कि जैसे मुंह के अंदर उसके लगाम दे दी गई है। क्यों? इसलिए कि बड़ा हौलनाक दिन है। उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने लोग खड़े होंगे जो तमाम पोशीदा बातों को जानता है। और अजीब बात है कि आज दुनिया में इंसान जीते हैं और वो अल्लाह समी और बसीर से, अल्लाह अलीम और खबीर से डरते नहीं हैं। फिर आप देखिए इसके बाद आयत नंबर 7 से लेकर 17 तक अल्लाह ताला ने बड़े मुअस्सर और दिलनशी अंदाज में अकीदा आखरत जो है उसको पेश किया है। ये बताया है कि उस दिन जो अल्लाह की नाफरमानी करने वाले हैं उनका अंजाम क्या होगा, किस तरह उन्हें तबाही से दोचार होना पड़ेगा। फरमाया कल्ला इन्ना किताब अल फुज्जार लफी सिज्जीन वमा अदराक मा सिज्जीन, हरगिज़ नहीं यकीनन बदकारों का नामा अमाल कैद खाने के दफ्तर में है और तुम्हें क्या मालूम कि वो कैद खाने का दफ्तर क्या है। तो यहाँ पे कल्ला, कल्ला का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और कल्ला का लफ्ज़ बिलअमूम मुखातिब का जो गलत ख्याल होता है उसकी तरदीद के लिए आता है। तो पीछे जिक्र हो रहा है ना कि एक मरहला ऐसा आएगा कि लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे, तो लोग इसलिए मुतफ़िफ़ीन थे, इसलिए तदफीफ़ करते थे, नाप तोल में कमी करते थे कि उन्हें यकीन नहीं था कि मरना है और अल्लाह के सामने खड़े होना है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हरगिज़ नहीं, तुम जो ये तुम्हारा ख्याल है तुम उसको अपने दिल से निकाल दो, एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा कि तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होना पड़ेगा, हरगिज़ नहीं। मानी क्या है कि यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि क़यामत ज़रूर आएगी, जजा सज़ा जो है वो मिलकर रहेगी। अच्छा, जजा सज़ा जो मिलेगी तो वो किस पर उसका इन्हिसार होगा? इन्ना किताब अल फुज्जारी लफी सिज्जीन, यकीनन बदकारों का नामा अमाल कैद खाने के दफ्तर में है। फुज्जार, फुज्जार जो है ये आप पहले भी पढ़ चुकी हैं, फा जीम रा, और वैसे फजर कहते हैं वसी पैमाने पर सुबह की रोशनी का तुलू होना, और फाजिर उसे कहते हैं जो बागी होता है, नाफरमान होता है और अल्लाह की अतात की हदूद से निकल निकल जाता है, नाफरमानी करता है, गुनाहगार है, अतात की हदूद से फाड़ कर उसको बाहर निकलता है, फाजिर फुज्जार। तो इन्ना किताब अल फुज्जारी, और किताब किसे कहते हैं? यहाँ पे किताब का लफ्ज़ किस लिए इस्तेमाल हुआ है? मुफस्सरीन कहते हैं कि किताब का लफ्ज़ यहाँ पर आया है नामा अमाल के लिए, कि वो नामा अमाल जो फरिश्तों ने तैयार कर रखा है, वो नामा अमाल जो है वो सिज्जीन में है। अब आप देखें कि सिज्जीन जो है किसे कहते हैं? अल्लाह ताला कहते हैं कि लोगों तुम सिज्जीन को कोई मामूली चीज़ ना समझना, कोई हल्की और हकीर चीज़ ना समझना। वमा अदराक मा सिज्जीन, और तुम क्या जानो कि वो सिज्जीन क्या है? किताबुम मरकूम, وہ تو ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، رقم کی ہوئی. تو سجین جو ہے اس کا روٹ ہے سین جیم نون. سجن جیل یا قید خانے کو کہتے ہیں، اور یہاں اس سے مراد وہ رجسٹر ہے جس میں سزا کے جو مستحق لوگ ہیں ان کے اعمال نامے درج کیے جا رہے ہیں. ان کے اعمال نامے جو ہیں وہ لکھ لکھ کر رکھے جا رہے ہیں تاکہ کوئی جو چیز ہے وہ تھوڑی سی چیز بھی جو ہے اس میں کمی بیشی نہ ہو جائے، اس میں جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ ذرا سی چیز بھی مس ہو جائے یا ادھر ادھر ہو جائے. تو اس لیے جو نامہ اعمال ہیں ان کو سجین میں رکھا گیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمیں سجین کے بارے میں جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے کیا رہنمائی ملتی ہے، اور آپ کو یہ بات پتہ ہی ہے کہ سجین جو ہے یہ دراصل جو جن لوگوں کو سزا ملنے والی ہے تو ان کے جو ریکارڈ کا آفس ہے اس کا نام سجین رکھ دیا گیا. کہتے ہیں کہ سجین ایک خاص مقام کا نام ہے اور کفار اور فجار کی ارواح کو یہاں پہ رکھا جاتا ہے اور یہیں پہ ان کے اعمال نامے رہتے ہیں اور ان کے اعمال نامے یہاں پر محفوظ کر دیے جاتے ہیں. برا بن عازب کی ایک طویل حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجین ساتویں زمین کے نچلے طبقے میں ہے، اور علیین آگے آپ پڑھیں گی کہ نیک لوگوں کے اعمال نامے علیین میں رکھے جاتے ہیں، تو وہ ساتویں آسمان میں زیر عرش ہے. اور بعض روایات احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ سجین کفار اور فجار کی روحوں کا مرکز ہے، مستقر ہے یعنی ٹھہرنے کی جگہ، اور علیین مومنین اور متقین کی ارواح کی جگہ ہے. اور میں آپ کے سامنے اس حصے میں جو ہے وہ حدیث بھی پیش کرتی ہوں. آپ یہاں پہ جو ہے وہ فجار کے لیے سجین کا ذکر ہے، اور آپ دیکھیے آپ آگے چلیں اسی صورت میں اور آیت نمبر 18 میں آپ دیکھیں کہ ابرار کے لیے علیین کا ذکر ہے. تو یہ سجین اور علیین یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ آئے ہیں. اس سلسلے میں یہ برا بن عازب کی طویل حدیث ہے جسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ایک انصاری کے جنازے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے. جب ہم قبر پر پہنچے تو قبر ابھی نامکمل تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے گرد اس قدر خاموشی سے بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کھرید رہے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اپنا سر مبارک اٹھایا اور دو یا تین مرتبہ فرمایا لوگو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. پھر ارشاد فرمایا جب مومن آدمی دنیا سے کوچ کر کے آخرت کی طرف روانہ ہونے لگتا ہے تو اس کے پاس اس قدر سفید چہرے والے فرشتے آتے ہیں گویا کہ سورج کی طرح چمک رہے ہیں. ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن اور جنت کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے. وہ فرشتے حد نگاہ کے فاصلے پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور مومن آدمی کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے پاک روح نکل اس جسم سے اور اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف چل. چنانچہ روح جسم سے اس طرح آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے پانی مشک سے باہر نکلتا ہے، جیسے پانی مشک سے باہر نکلتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العزت ان خوش قسمت لوگوں میں ہمیں بھی شامل کر لے. جیسے پانی مشک سے باہر نکلتا ہے بہ نکلتا ہے، ملک الموت اسے پکڑ لیتا ہے۔ ملک الموت کے ہاتھ میں لمحہ بھر کے لیے وہ روح رہتی ہے کہ دوسرے فرشتے اسے لے کر جنت کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں اور اسے جنت کی خوشبو سے معطر کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس روح سے روئے زمین پر پائی جانے والی بہترین مشک سے بھی اچھی خوشبو آتی ہے۔ تو مشک ایک تو ہے نا جس میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، اور یہ مشک خوشبو کے لیے آیا ہے۔ پھر وہ فرشتے خوشبودار روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ راستے میں جہاں جہاں مقرب ملائکہ انہیں ملتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ پاکیزہ روح کس آدمی کی ہے؟ سبحان اللہ، ما حاضر روح الطیب۔ جواب میں فرشتے کہتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں شخص کی ہے جو دنیا میں اپنے فلاں بہترین نام سے پہچانا جاتا تھا۔ فرشتے اس کی روح لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھولنے کی درخواست کرتے ہیں۔ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس آسمان کے فرشتے مومن کی روح کو اگلے آسمان تک الوداع کہنے کے ساتھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ فرشتے اس روح کو لے کر ساتویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کا نام علیین میں لکھ لو اور اسے زمین کی طرف واپس اور اس کے جسم میں لوٹا دو۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ مومن آدمی کی جو نیک آدمی کی روح ہے تو اسے جو ہے وہ علیین کے اندر رکھا جاتا ہے، اور دوسری طرف آپ یہ حدیث بھی آپ سن لیجئے، اور یہ حدیث جو ہے یہ مسند احمد حاکم ابن حبان کی روایت ہے، اور اس میں جو ہے اس میں کیا ہے کہ اس حدیث کے اندر آپ دیکھیں گی کہ ایک طرف علیین ہے تو دوسری طرف سجین ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم کا کفن لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں اے روح اللہ کی رحمت، جنت کی خوشبو اور اپنے خوش ہونے والے رب کی طرف اس حالت میں اس جسم سے نکل کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ مومن آدمی کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس سے بہترین مشک جیسی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، ریح المسک۔ یہاں تک کہ فرشتے ایک دوسرے سے لے کر اس کی خوشبو سونگتے ہیں، سبحان اللہ، یہ میں نے کہا ہے سبحان اللہ۔ اور جب آسمان کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو آسمان کے فرشتے آپس میں کہتے ہیں یہ کیسی عمدہ خوشبو والی روح ہے جو زمین سے تمہارے پاس آ رہی ہے۔ فرشتے جیسے ہی اگلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو اس آسمان کے فرشتے بھی اسی طرح کہتے ہیں، یہاں تک کہ لانے والے فرشتے اس روح کو اہل ایمان کی روحوں کی جگہ علیین میں لے آتے ہیں۔ جب وہ روح پہنچتی ہے تو پہلے سے موجود روحوں کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی ایک کو اپنے بھائی کے ملنے پر ہو سکتی ہے۔ چنانچہ بعض روحیں نئی آنے والی روح سے پوچھتی ہیں فلاں آدمی کس حال میں ہے، پھر وہ آپس میں کہتی ہیں اسے ذرا چھوڑ دو، آرام کرنے دو، یہ دنیا کے مصائب اور آلام میں مبتلا تھا۔ سستانے کے بعد وہ روح جواب دیتی ہے کیا وہ روح تمہارے پاس نہیں آئی؟ وہ آدمی تو فوت ہو چکا ہے، تو کیا وہ آپ لوگوں کے پاس نہیں پہنچا؟ پھر جس پر وہ آپس میں افسوس سے کہتے ہیں وہ اپنی ماں حاویہ جہنم میں لے جایا گیا ہے۔ کافر آدمی کے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے غمزدہ اور مغدوب روح، نکل اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کی طرف۔ کافر کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس سے اس قدر غلیظ بدبو آتی ہے جس قدر مردار سے غلیظ بو آتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر زمین کے دروازے کی طرف آتے ہیں تو زمین کے دروازے کے محافظ فرشتے کہتے ہیں کس قدر گندی بو ہے۔ یہ جیسے ہی فرشتے اگلی زمین کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو اس زمین کے دروازے کے محافظ فرشتے بھی ایسا ہی کہتے ہیں، حتیٰ کہ عذاب کے فرشتے اسے کفار کی روحوں کی معین جگہ سجین میں لے آتے ہیں۔ تو یہاں تک کہ پھر انہیں جو ہے وہ سجین میں لا کر جو ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ایک ہے علیین اور ایک ہے سجین۔ تو علیین جو ہے یہ ایماندار جو لوگ ہیں، نیک اور متقی اور ابرار ہیں، ان کی روحوں کے لیے مہمان خانہ ہے، اور ان کے جو اعمال نامے ہیں ان کو رکھنے کی جگہ ہے، اور جو سجین ہیں وہ کافروں کی روحیں جو ہیں ان کے لیے مہمان نوازی کی جگہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے ان کے اعمال نامے کا دفتر ہے، کیونکہ یہ آیت نمبر 7 سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اعمال نامے کا دفتر ہے، آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 18 سے، اور جو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ان سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ارواح کے ٹھہرائے جانے کی جگہ ہے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور تم کیا جانو کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر قرآن کا جو یہ انداز ہے کہ وما ادراک، جب یہ انداز استعمال ہوتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اس کا مقصد احساس دلانا ہے کہ تمہیں تو سمجھ ہی نہیں ہے، تمہیں تو اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو سجین کی ہولناکی کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کیا جانو، تم اسے معمولی چیز نہ سمجھنا کہ یہ سجین بس ایک نام ہے جس کے اندر اعمال نامے درج ہیں، تم کیا جانو کہ وہ سجین کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ آگاہ ہونے کے لیے، جاننے کے لیے ہمیں قرآن میں کچھ الفاظ ملتے ہیں، اور اس میں سے ایک لفظ ادرا کا ہے، اس کا روٹ ہے دال را یا، دال را یا، اور یہ آگاہ ہونے کا یعنی کسی کو آگاہ کرنے کے لیے اس کا چوتھا درجہ ہے۔ پہلا شعور ہے اشعرا، دوسرا ظاہر کرنا ہے اظہرا، تیسرا علامہ ہے، اور چوتھا درجہ جو ہے وہ ادرا کا ہے کہ وما ادرا کا، یا حرف علت ہے جو گر چکا ہے، تو کسی ہیلے یا تدبیر یا کسی اور چیز کے ذریعے کسی چیز کا علم حاصل کرنا۔ تو دال را یا جو ہے اس کے معنی ہیں کسی ہیلے اور تدبیر سے بات کو سمجھانا۔ وما ادراک، اور تم کیا جانو، ما سجین، کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ اب یہاں پہ کتاب کے معنی کیا ہے؟ اعمال نامے کے، اور مرقوم جو ہے را قاف میم اس کا مادہ ہے، اور اس جگہ مرقوم جو ہے یہ مختوم کے معنی میں ہے، جیسے سیلڈ کہ نامہ اعمال جو ہے وہ سیلڈ کر کے محفوظ کر دیے گئے ہیں تاکہ ان کے اندر کوئی بھی کمی بیشی اور تغیر کا امکان نہ رہے۔ تو روحیں جو ہیں وہ بھی کفار کی سجین میں جمع کر دی گئیں، اور کفار اور فجار کے اعمال نامے مہر لگا کر سیلڈ کر کے جہنم کے جو مستحق لوگ ہیں، جو بد کردار ہیں، ان کے نامہ اعمال بھی سجین کے اندر رکھ دیے گئے، اور ساتھ ہی یہ بات بھی بتا دی کہ وہ کتاب مرقوم ہے، لکھا ہوا تحریر کی شکل میں نامہ اعمال ہے، اللہ کے فرشتوں نے ریکارڈ تیار کیا ہے جو اللہ کی سی آئی ڈی ہے، اور اس کے حجت ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، پورا کا پورا ایک رجسٹر ہے جو کہ تیار کیا گیا ہے، اور بڑے ہی اہتمام کے ساتھ یہ تیار کیا گیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ سجین قید خانے کی طرح ایک نہایت تنگ مقام ہے، بعض کہتے ہیں زمین کے سب سے نچلے حصے میں ایک جگہ ہے جہاں کافروں، ظالموں اور مشرکوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے جمع اور محفوظ ہوتے ہیں، اور اسی بات کو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ تو لکھی ہوئی ایک کتاب ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ المکذب، یہ جھٹلانے والے کون تھے؟ الذین یکذبون بیوم الدین، جو روز جزا کو جھٹلاتے تھے، یہ وہی لوگ تو تھے جنہیں اس بات کا یقین نہیں تھا کہ ہمیں جو ہے وہ مرنا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. تو یہ لوگ قیامت کے دن کو, الدین یہاں پہ قیامت کا دن, تو یہ لوگ قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے. قیامت کے دن کو کون جھٹلاتا ہے؟ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. اسے نہیں جھٹلاتا, وَمَا اور نہیں يُكَذِّبُ جھٹلاتا بِهِ قیامت کے دن کو, ہی کی ضمیر قیامت کے دن کے لیے آئی ہے, إِلَّا مگر وہ کون, کلو معتدٍ أثيم. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جو کہ حد سے گزر جانے والا ہے اور بد عمل ہے. تو قیامت کو جو لوگ جھٹلاتے ہیں اس کی یہاں پہ دو صفات بتائی گئی ہیں, ایک معتد کی ہے اور دوسری جو ہے وہ اثیم کی ہے. اور معتد کا لفظ جو ہے آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں, اس کے معنی کیا ہیں؟ معتد جو ہے یہ کہتے ہیں حد سے گزر جانے والے کو, حد سے گزر جانے والا, حد سے نکلنے والا, جو شرعی حدود ہیں ان سے نکل جانے والا. تو آپ نے جو ہے وہ پہلے بھی یہ لفظ پڑھا تھا, جیسے عدوان آپ نے پڑھا تھا, تو یہ لفظ ادو سے ہے نا, عدوان پڑھا تھا. تو عدوان ایک لفظ ہے اور ایک ہے حمزہ ثامیم اسم. تو عدوان کے معنی ہوتے ہیں یا اعتداء کے معنی ہوتے ہیں کہ دوسروں کے حقوق پر دست درازی کرنا. اور آثم یہاں پہ اثیم ہے, یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں کہ دوسروں کے جو حقوق ہیں جو آپ پر, آپ ان حقوق کو دبا بیٹھیں یا ان کے حقوق پر آپ قبضہ کر لیں, ان کو غصب کر لیں, تو اس کو اثیم کہا جاتا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ جہنمیوں کی ایک بڑی صفت بتائی گئی کہ یہ قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے, اور اس کے ساتھ ہی بتایا کہ قیامت کو جو جھٹلانے والے ہیں وہ معتد ہوتے ہیں اور اثیم ہوتے ہیں. تو معتد اور اثیم جو ہیں, پھر اس کے معنی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ حد سے گزر جانے والے, مجرم, اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھنے والے, زیادتی کرنے والے اور گناہ کرنے والے. اذا تتلا علیہ آیاتنا, انہیں جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں, قال اساطیر الاولین, تو کہتے ہیں یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں, سطرے ہیں. تو کون سی آیات سنائی جاتی ہیں؟ معنی ہے کہ جب انہیں روزے جزا کی جو ہے وہ خبر دی جاتی ہے, انہیں بتایا جاتا ہے کہ لوگوں قیامت آئے گی اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حساب کتاب کریں گے, تو اس وقت جو ہے یہ نفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قال اساطیر الاولین, کہ یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں, یہ تو پرانے وقتوں کی کہانیاں ہیں. تو اللہ کا کلام اور اس کی وحی اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو پیغام ملتا تھا, تو بڑی ہٹ درمی کے ساتھ اس کا انکار کرتے تھے, یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں. کلا, بل, ہرگز نہیں بلکہ. اب یہاں پہ سکتا ہے, سکتا کا مطلب ہوتا ہے کہ پڑھنے والا جب تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنا جب تلاوت کرتا ہے پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن سانس جو ہے وہ توڑتا نہیں ہے, تھوڑی دیر کے لیے روک کے پھر آگے پڑھتا ہے. کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ہرگز نہیں, دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے. رانا, یہ لفظ آپ پہلے پڑھ چکی ہیں, را یا نون جو ہے یہ زنگ کو کہتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور وحی پر ایمان نہ لانے سے, رسول کو جھٹلانے سے ان کے دلوں پر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے جو ہے وہ زنگ چڑھ گیا ہے, یعنی دل زنگ آلود ہو گئے ہیں. رین کہتے ہیں گناہوں کی وہ سیاہی جو مسلسل گناہ کرنے کی وجہ سے دل پر چھا جاتی ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اور گناہ کرنے کی وجہ سے اب ان کے دلوں پر جو ہے وہ زنگ لگ گیا ہے. کلا بل رانا علی قلوبہم, اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ ہے گناہوں کی کثرت کا, ان کی بدعمالیوں کا. ما کانوا یکسبون, جو انہوں نے کسب کیا ہے, جو انہوں نے کمائی کی ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو سیاہ دھبا دور کر دیا جاتا ہے, اور اگر وہ توبہ کے بجائے گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو سیاہی بڑھتی جاتی ہے, حتیٰ کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے. یہی وہ رین ہے جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے کہ رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اسے مسند احمد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بات یہ نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں, بلکہ ان کے دل پر ان کے گناہوں کی سیاہی پوری طرح اس پھیل چکی ہے کہ اب انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا, کیونکہ ان کے دل میلے ہو گئے ہیں, ان کے دل جو ہے وہ زنگ والے ہو گئے ہیں. جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے نا اور اس کو کھا کر لوہے کو مٹی بنا دیتا ہے, بالکل اسی طرح گناہوں کی کثرت جو ہے وہ دل کو زنگ آلود کر دیتی ہے اور دل کے اندر سے بھلے اور برے کی تمیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو پھر ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے جب اچھے کام کرتا ہے تو اس کو کوئی خوشی نہیں ہوتی, اور جب وہ برے کام کرتا ہے تو اس کو کوئی افسوس نہیں ہوتا, کیونکہ اس کا دل جو ہے مکمل طور پر مر چکا ہوتا ہے. تو انسان کی کمائی کی وجہ سے اس کے دل پر اثرات آتے ہیں, یہاں پہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. پھر فرمایا, اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو گناہ ہیں اس کے اثرات بتائے جا رہے ہیں. نمبر ایک, دل پر برے اعمال کا زنگ لگ گیا. اور ایک دفعہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں. تو پھر پوچھا کہ دلوں کے زنگ کا علاج کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بتائیں کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا, اس سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے. اب آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے جو دوسری سزا ملے گی, کلا انہم ربہم یومئذ لمحجوبون, ہرگز نہیں, بالیقین اس دن یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے. کہا جا رہا ہے کہ انہیں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے جو ہے ایک اور سزا ملے گی کہ دیدار الہی کا شرف جو ہے اس سے ان کو محروم رکھا جائے گا, اور یہ بات جو ہے یہ ان کے لیے بڑی ہی بدبختی کی بات ہوگی کہ انہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے سے محروم کر دیا جائے. اور اللہ کا دیدار جو ہے جنت میں صرف اہل جنت کو ملے گا, اور یہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہوگی, بلکہ یہ جنت کی نعمتوں کی تکمیل ہوگی کہ لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے. تو یہاں پہ انہیں جو ہے ان کے جو گناہ ہیں اس کی دوسری سزا انہیں کیا ملے گی کہ یہ اللہ کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے. یہ اللہ کی اللہ کو جو دیکھنا ہے اس دن یہ اوٹ میں, اللہ تعالیٰ اوٹ میں ہوں گے. یہ اللہ کا قرب, اس کی عنایت, اس کی نعمتیں, اس کے انوار اور تجلیات کا جو مشاہدہ ہے اسے بالکل محروم رکھے جائیں گے. ان کو اتنا موقع ہی نہیں ملے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ راز و نیاز کر سکیں, کچھ عرض معروض کر سکیں. تیسرا عذاب, ثم انہم لسوال الجحیم, پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے, پھر ضرور یہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یقیناً جہنم کے اندر ان کو جھونک دیا جائے گا. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ان کے جو اعمال ہیں اور ان کے جو گناہ ہیں تو کیسے سخت اس کی وجہ سے یہ انجام سے دوچار ہوں گے کہ اب ضرور یہ لوگ جو ہیں جہنم کے اندر ان کو پہنچایا جائے گا. تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ لسوالو وہ سواد لام اس کا معنی ہے پہنچنا اور جوڑنا ملانا, تو ضرور ان کو جہنم کے اندر پہنچا دیا جائے گا, ملا دیا جائے گا اور جہنم کے اندر ان لوگوں کو داخل کر دیا جائے گا. کیوں؟ ان کے عملوں کی وجہ سے. اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس کا روٹ سواد لام یا ہے اور اس کے معنی بھی ہوتے ہیں داخل کرنے کے. تو اصلا داخل کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے, داخل کرنا. ثم پھر ان سے کہا جائے گا, ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون, پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. تو آپ دیکھیں, آپ نے آیت نمبر 10 میں پڑھا کہ ویلوئی یومئذ للمکذبین, کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جو جھٹلاتے ہیں تو ان کے لیے تباہی ہے. اب جھٹلانے والے کس کو جھٹلاتے ہیں؟ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں, جزا سزا کا انکار کرتے ہیں. اب کون جھٹلاتے ہیں؟ معتد اسیم. معتد اور اسیم یہ مبالغے کے صیغے ہیں. کثرت سے گناہ کرنے والے, کثرت سے اللہ کی اطاعت کی حدود سے نکلنے والے, تو کیا گناہ کرتے ہیں؟ اللہ کی آیات کو, قیامت کے دن کو. یہ کہتے ہیں یہ تو پرانے زمانے کی باتیں, اگلے وقتوں کی باتیں, یعنی ہوتی آئی ہے کہ ہم یہ سنتے آئے ہیں, ہم اس کو کوئی نہیں مانتے. اور دوسری بات کیا ہے کہ ان کے عملوں کی وجہ سے ان کے دل جو ہیں مکمل طور پر مردہ ہو گئے ہیں, زنگ آلود ہو چکے ہیں. پھر ان تین گناہ, تین عذاب کے, تین عذاب جس سے یہ دوچار ہوں گے, نمبر ایک ان کے دلوں کو زنگ کا لگنا, نمبر دو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم ہونا, نمبر تین جہنم کے اندر ان کا داخلہ ہونا. جہنم جو بڑی ہی جو ہے وہ ہولناک ہے اور سارے جو بھی انسان کو سزائیں ملیں گی اس کا مجموعہ ہے. اور پھر ساتھ ہی ان کی حسرت میں, ان کی تکلیف میں, ان کی شدت میں اضافہ کرنے کے لیے فرشتے اعلان کریں گے, کہیں گے ثم پھر یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون, کہ اچھا دنیا کی زندگی میں تم جس چیز کا انکار کرتے تھے, مخالفت کرتے تھے, لو اچھا چلو پھر چکھو اس کا مزہ. تو ثم اچھا اب یہ ہے تمہارے انجام کا رزلٹ جو تمہیں ملنے والا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ سورۃ المطففین میں آیت نمبر 8 سے 28 تک نیک لوگوں کا بہترین انجام بتایا گیا ہے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم, ہرگز نہیں, بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے. اب یہاں پر جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں, جو ابرار ہیں, ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. ابرار کا نامہ اعمال علیین میں ہے. میری پیاری بہنوں, ابرار کسے کہتے ہیں؟ بہت دن ہو گئے کہ ابرار کے معنی کو سمجھنا شروع کیا تھا. سورۃ البقرہ میں بھی آپ نے پڑھا تھا کہ ابواب البر کسے کہتے ہیں, یہاں پہ بھی ابرار کا ذکر ہے. ابرار کا لفظ جو ہے یہاں پہ فجار کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے. فجار آپ نے کہاں پہ پڑھا تھا؟ آیت نمبر 7 سورۃ المطففین میں, ابھی پیچھے ہی پڑھا ہے نا, انا کتاب الفجاری, کلا انا کتاب الفجاری لفی سجین, اور یہاں پہ کلا انا کتاب الابراری لفی علیین. فاجر وہ ہوتا ہے جو وسیع پیمانے پر دین کی نافرمانی کرتا ہے, ہر وقت گناہوں میں منہمک رہتا ہے, گناہوں سے توبہ ہی نہیں کرتا. ایک طرف وسیع پیمانے پر روشنی کا نمودار ہونا جو پورے آسمان پر پھیل جاتی ہے اس کو فجر کہتے ہیں, اور ایک طرف وسیع پیمانے پر دین کی نافرمانی کرنے والا فاجر ہے. ابرار جو ہے بر, بارارا, نیکی, نیکی کے کام, وسیع پیمانے پر کرنے والا, تو اس میں نیکی کے علاوہ وسعت پائی جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ یہ بھی تو پڑھتی ہے نا, ایک بحر ہے اور ایک جو ہے وہ بر ہے, تو بحر سمندر کو کہتے ہیں اور بر جو ہے وہ خشکی کو کہتے ہیں. تو خشکی کتنی زیادہ ہے, کتنی وسیع ہے دنیا کے اندر. تو یہاں پہ بر نیکی کے لیے بھی اور وسیع پیمانے پر نیکی کے لیے. مفسرین کہتے ہیں کہ ابرار کے معنی صرف نیکی کے نہیں ہیں بلکہ ہر دم نیکی پر مائل رہنے والی خصلت کو کہتے ہیں. ایسا شخص جو ہر وقت نیکی پر آمادہ رہے, جب نیکی کا موقع ہے فوراً اس کو سر انجام دے. تو بار وہ شخص ہے جو ایسی خصلت رکھتا ہو اور اسی کی جمع ابرار ہے. کہا جا رہا ہے کہ کلا ان کتاب الابرار, ہرگز نہیں, بے شک نیک آدمیوں کا نامہ مال, لفی علیین, یہ علیین میں ہے, اور علیین جو ہے اس کا روٹ ہے عین لام واو, اور یہ لفظ ویسے بلندی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور یہ سجین کا اپوزٹ ہے. ابرار کی روحوں کا ٹھکانہ اور ان کے اعمال نامے اسی جگہ پر محفوظ رکھے جاتے ہیں, اور اسلاف کے قول کے مطابق یہ مقام 7 آسمانوں کے اوپر ہے. میں نے بھی آپ کو حدیث بھی سنائی تھی, 2 حدیثیں سنائی تھی. اللہ تعالیٰ آیت 19 میں کہتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ, اور لوگوں تمہیں کیا خبر کہ وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر کیا ہے, اور لوگوں تم کیا جانو, تمہیں کیا پتا کہ علیون جو ہے وہ کیا ہے. پھر فرمایا کتاب مرقوم, وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے, رقم, را قاف میم, رقم, اور رقم جو ہے اس کے معنی ہے کہ وہ کتاب جو ہے وہ مختوم ہے, اور مختوم کے معنی کیا ہیں کہ نیک لوگوں کے اعمال نامے مہر لگا کر سیلڈ کر دیے گئے, محفوظ کر دیے گئے, تاکہ ان میں کسی کمی بیشی اور تغیر کا امکان نہ رہے. معنی یہ ہے کہ انہیں محفوظ جگہ پر علیین میں رکھ دیا گیا ہے. کتاب و مرقوم, وہ تو ایک لکھی ہوئی کتاب ہے, وہ جو اعمال نامے کا رجسٹر ہے وہ تو اللہ کے فرشتوں نے, جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے, انہوں نے اس کو تیار کر رکھا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کتنا بہترین اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے کہ ایک طرف مومنین کی روحوں کا, دوسری طرف ان کے اعمال نامے کا. تو یہ جو نیک لوگوں کا اعمال نامہ جو علیین میں رکھا ہوا ہے, جو سیلڈ ہے, یشہدہ المقربون, جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں. یہاں پہ یشہدہ جو ہے اس کے معنی ہیں, اس کا روٹ ہے شین ہا دال, اور اس کے معنی ہے حاضر رہتے ہیں, گواہ بنتے ہیں, نگرانی کرتے ہیں, حاضر رہتے ہیں. تو کون المقربون, مقرب فرشتے. تو مقرب فرشتے جو ہیں بڑے شوق سے ان کے نامہ اعمال کو دیکھتے رہتے ہیں, وہاں پہ ابرار کے اعمال نامے دیکھتے ہیں, پڑھ پڑھ کر خوش ہوتے ہیں, اور پھر قیامت کے دن نیک لوگوں کے حق میں گواہی دیں گے. ان الابرار لفی نعیم, بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے, بڑے مزے میں ہوں گے. نعیم جو ہے یہ نون عین میم سے ہے, اور نعمت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, نعمت کا لفظ اسم جنس ہے. تو نیک لوگ ابرار جو ہیں یہ نعمتوں میں ہوں گے اور بڑے ہی مزے کے اندر وہ ہوں گے, بڑی ہی آسائشوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون, اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے. یہاں پہ ارائک کا لفظ اہم ہے, اور آپ یہ لفظ جو ہے پہلے بھی پڑھ چکی ہیں, اور ارائک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تخت کے لیے, اس کا واحد اریکہ ہے, اور اس کی جمع جو ہے ارائک ہے, اس کا روٹ ہے مادہ حمزہ را کاف. تو یہ مسندوں پہ ہوں گے, یہ لوگ اونچے تختوں پر ہوں گے تو اونچی مسندوں پر بادشاہوں کی طرح، شہنشاہوں کی طرح تکیے لگا کر یہ بیٹھے ہوں گے۔ تعریف فی وجوہہم نضرۃ النعیم۔ تو آیت نمبر 23 میں بتایا کہ اونچی مسندوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کر رہے ہوں گے، ینظرون نظارے کر رہے ہوں گے۔ دوسری طرف تعریف فی وجوہہم، تم ان کے چہروں پر جو ہے وہ محسوس کرو گے، نضرۃ النعیم خوشحالی کی رونق۔ تو اگر تم ان کے چہروں کو دیکھو تو ان کے چہروں پر خوشحالی کی رونق تمہیں معلوم ہوگی، پتہ چلے گی۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اتنے جو ہے وہ اچھی حالت میں ہوں گے، خوشحال لوگ، جیسے دنیا میں چہروں پر ان کے تازگی ہوتی ہے نا، شادابی ہوتی ہے، دنیا کی نعمتوں کی سہولت ان کے چہروں سے پتہ چلتی ہے کہ یہ بڑی فراوانی انہیں حاصل ہے۔ تو اہل جنت کی عزت اور تکریم اور اعزاز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو نعمتوں کی کثرت ہوگی اور نعمتوں کی فراوانی ہوگی تو اس کے اثرات ان کے چہروں پر ظاہر ہوں گے، ان کا حسن و جمال، ان کی رونق، ان کی تازگی، اس سے ان کے چہروں کو پہچانا جائے گا کہ اچھا یہ ہیں جنتی لوگ۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کر لیجئے کہ ہم بھی جو ہیں وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جو ابرار ہوں گے اور پھر نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے۔ تو ندرہ جو ہے، یہ آپ لفظ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں، نون دواد را، یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تازگی کے لیے، تر و تازگی کے لیے، رونق کے لیے۔ پھر فرمایا یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عین یشرب بها المقربون۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی۔ یہ جو جنتی ہیں انہیں سیلڈ سرب مہر خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ کس چیز سے اس کو سیلڈ کیا ہوگا؟ ختامہ مسک، خوشبو کے ساتھ، مشک کے ساتھ۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں، سبقت لے جانے والوں کو اسی میں سبقت کرنی چاہیے۔ ومزاجہ من تسنیم، اور اس شراب میں تسنیم کی امیزش ہوگی، اس کی ملونی ہوگی، اس کو ملایا جائے گا۔ یہ ایک چشمہ ہے، عینن، یہ ایک چشمہ ہے، یشرب بہ المقربون، جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پئیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے منظر کشی کی ہے کہ جو جنتی ہوں گے تو وہاں پہ ان کے نیک اعمال کی وجہ سے انہیں کیا ملے گا۔ یسقون من رحیق مختوم، انہیں نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی۔ یہاں پہ رحیق کا لفظ اہم ہے اور پھر مختوم کا۔ رحیق کسے کہتے ہیں؟ اس کا روٹ ہے، مادہ ہے، را، ہا، قاف، صاف، شفاف، اور خالص شراب کو رحیق کہا جاتا ہے جس میں کسی قسم کی امیزش نہ ہو۔ جس کے اندر کسی قسم کی امیزش نہ ہو، تو رحیق کے معنی ہوئے خالص، بالکل جو خالص ہے اس کو رحیق کہتے ہیں۔ اب دوسری اس کی صفت ہے مختوم۔ مختوم کے معنی ہے خا تامیم سے، اور اس کے معنی ہے کہ مہر لگا دینا، سیلڈ کر دینا۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ اس پر مہر لگائی ہوئی ہوگی، وہ سیلڈ ہوگی۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے کہ کسی چیز پر جب وہ چیز مکمل ہوتی ہے تو اس کو سیلڈ کر دیا جاتا ہے، ہے نا, کیونکہ سب سے آخر میں اس پر مہر لگائی جاتی ہے. تو کسی پر مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ سیلڈ ہے. جیسے دنیا میں آپ دیکھیں کہ چیزوں پر مہر لگائی جاتی ہے, مٹی کی یا پھر موم کی یا جو بھی چیزیں پیک ہوتی ہیں, اس کے بعد ان کو مشین کے ساتھ سیلڈ کر کے بند کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی کمی بیشی نہ ہو سکے اور اس سے چیزیں زیادہ فریش اور تازہ رہتی ہیں. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو خالص شراب جنتیوں کو الابرار کو پلائی جائے گی تو وہ رحیق خالص ہوگی, کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی, مختوم دوسری صفت ہے, اور اس پر مہر لگائی ہوئی ہوگی, اس کو سیلڈ کیا ہوا گا. اچھا, وہ مہر مٹی کی نہیں ہوگی, موم کی نہیں ہوگی, وہ مہر جو ہے وہ کس چیز کی ہوگی؟ ختامہ مسک. مختوم کا جو روٹ ہے نا وہی ختامہ کا بھی ہے, خا تا میم دونوں کا. تو اس پر مہر ہوگی مسک کی. مسک کسے کہتے ہیں؟ میم سین کاف مسک. تو مسک جو ہے یہ مشک کو کہتے ہیں. یہ لفظ خوشبو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اس پر مہر جو ہے وہ مسک کی ہوگی. اور بعض لوگوں نے مسک کا ترجمہ کستوری کیا ہے کہ اس پر مہر جو ہے وہ کستوری کی ہوگی. تو کستوری کیا ہے, یہ مسک کیا ہے؟ یہ جو ہے یہ ایک خوشبو ہے کہ جنتیوں کی شراب جو ہے جس کا نام رحیق ہے, خالص ہے, اور وہ جو خالص ہے وہ سیلڈ ہے, اور سیلڈ جو اس کے پر کی جائے گی وہ کستوری کی ہوگی, وہ مسک کی ہوگی. تو مسک جو ہے وہ کیا ہے کہ ایک خوشبو ہے. تو بعض کہتے ہیں کہ شراب جو ہے اس میں کستوری کی ملاوٹ کر دی جائے گی, اس کی مہر لگا دی جائے گی, جس سے شراب کا ذائقہ اور اچھا ہو جائے گا. خوشبو کی وجہ سے وہ شراب بہت ہی مزے کی لگے گی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس شراب کا جو رحیق ہے, جو رحیق مختوم ہے, اس کا آخری گھونٹ جو ہے وہ کستوری کا ہوگا. اور آپ نے رحیق المختوم جو ہے وہ کتاب بھی پڑھی ہوگی, اور آج کل سیرت کا جو کورس ہو رہا ہے اس میں پڑھائی جا رہی ہے, تو سیرت کی کتاب کا نام بھی انہوں نے رحیق المختوم رکھا ہوا ہے. اور معنی کیا ہے کہ نفیس ترین سربند شراب, یعنی سیرت کا مطالعہ بڑا خالص چیز ہے, اور وہ بھی سیلڈ ہے, کوئی اس کے اندر کمی بیشی نہیں ہے. تو بعض لوگ جو ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شراب ہے رحیق خالص ہے, مختوم یہ سیلڈ ہے, ختامہ اس کو سیل کیا گیا ہے, مہر لگائی گئی ہے مسک خوشبو سے. بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ جب اس شراب کو بھرا گیا تو اس میں جو آخری چیز تھی وہ کیا تھی, کہ اس کا آخری گھونٹ جو ہے کستوری کا ہے, مسک کا ہے. تو بعض لوگ ختام کے معنی مہر کی بجائے خوشبو کے کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی شراب ہے کہ جس کی خوشبو جو ہے وہ مسک کی ہے, کستوری کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا, جس مومن نے کسی پیاسے مومن کو ایک گھونٹ پانی پلایا, اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن الرحیق المختوم پلائے گا. جس نے کسی بھوکے مومن کو کھانا کھلایا, اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا. جس نے کسی ننگے مومن کو لباس پہنایا, اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا. تو بعض نے مختوم اور ختام کا ترجمہ مہر اور سیلڈ کا کیا ہے, بعض نے اس کا خوشبو کا کیا ہے. اور پھر اس طرح جو ہے وہ جو بات پتہ چلتی ہے کہ وہ یہ کہ جنتیوں کو جو شراب پلائی جائے گی, ایک طرف وہ بڑی حفاظت سے سیلڈ والی ہوگی, دوسری طرف اس کے اندر خوشبو ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا شوق دلاتے ہیں, کہتے ہیں وَفِذَا لِكَ فَلْ يَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. متنافس اور فل یتنافس, اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کا روٹ ہے نون فا سین, اور یہ لفظ جو ہے نون فا سین کا یہ نفس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. تو جب اس میں الفاظ کا اضافہ ہو گیا, اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے وفی ذالک اور اس چیز کے لیے چاہیے کہ فلیتنافس کے رغبت کریں کہ لوگوں کا جو نفس ہے, جو انسان ہیں, ان کو چاہیے کہ اس کو وہ چاہیں. نون فا سین, اس کے معنی کیا ہے نون فا سین کے؟ کہ اس کے لیے لوگوں کو چاہیے کہ رغبت کریں. المتنافسون, رغبت کرنے والے. تو نفس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے انسان کا, کہ نفس جو ہے سانس لیتا ہے. جب تنافس لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چاہنا, رغبت کرنا. تو جو لوگ بھی رغبت کرتے ہیں, لوگوں کی خواہش ہے یا لوگ مسابقت کرنا چاہتے ہیں, تو لوگوں کو ایسی ہی باتوں میں مسابقت کرنی چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ لفظ مسابقت کے لیے استعمال ہوا ہے. مسابقت کے کیا معنی ہیں؟ آپ نے مسابقت کا لفظ پہلے بھی پڑھا ہے, اور مسابقت جو ہے جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ سبق لینا, آگے بڑھنا, اور ایک ہوتا ہے کہ سبق لینے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا. جیسے کہیں جو ہے وہ گھڑ دوڑ کا مقابلہ ہو, تو اس میں آپ کہیں کہ مجھے بھی جو ہے وہ ریس میں شرکت کرنی ہے. لیکن ریس میں جب آپ آ رہی ہیں, دوڑ کا مقابلہ میں آپ حصہ لے رہی ہیں, تو آپ کا یہ گول ہو کہ مجھے سب سے آگے بڑھنا ہے, یعنی مجھے نمبر ون ہونا ہے. تو ایک ہے رغبہ لفظ قرآن میں, یہ رغبت کے لیے آتا ہے, اور رغبہ کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کے حاصل کرنے کی دل سے خواہش کرنا, اس کی کوشش بھی کرنا. فائزہ فرختہ فنصب وائلہ ربی کا فرغب. لیکن تنافس جو ہے یہ نفس سے ہے, جیسے کسی کام کی ترغیب دینا, بہم فخر کرنا, اور مقابلے کی رغبت رکھنا, مقابلے میں رقیبانہ جذبات سے حسد کے ساتھ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. اور تنافس برے معنی میں نہیں آتا کہ جیسے رقیبانہ جذبات کے ساتھ, بلکہ رش کے جذبات سے, اچھے جذبات سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں دنیا کی دوڑ میں جو آگے بڑھتے ہو اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہو, اگر تمہارے اندر آگے بڑھنے کا حوصلہ ہے, شوق ہے, دوڑ لگانا چاہتے ہو, تو دنیا کی حقیر اور فانی لذتوں کے حصول کی کوشش نہ کرنا. تم نے اس کے لیے رات دن ایک کر دیا, تم روتے ہو, دوڑتے ہو, ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہو, ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہو. نہیں, اگر تمہیں شوق ہے, اگر تمہیں رغبت ہے, اگر تم دوڑ لگانا چاہتے ہو, اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو, تو لوگوں آخرت کی نعمتوں کو حاصل کرنے میں دوڑ لگاؤ, ابرار بننے میں دوڑ لگاؤ, اور یہ جو نعمتیں جن کا ذکر ہو رہا ہے اس میں تم آگے بڑھنے کی کوشش کرو. فَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, اور دوڑ لگانے والوں کو اس چیز میں جو ہے وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں دوڑ لگانی چاہیے, بازی لگانے کی کوشش کرنی چاہیے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ ساری زندگی ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے رہے, اور آگے ہی آگے نیکیوں کی دوڑ میں آگے بڑھتے رہے. اور مجھے اور آپ کو نیکیوں کی دوڑ میں آگے بڑھنا ہے. اب دنیا کی دوڑ جو ہے 29 پارے پڑھنے کے بعد, تیسویں پارے پر آنے کے بعد ہمارے اندر اب کم ہونی چاہیے, اور جس پر ہمیں آگے بڑھنا ہے اور جینا ہے اور اپنی زندگی کا جو گول بنانا ہے, جس کے لیے رات دن ایک کرنا ہے, جس کے لیے آنسو بنانے ہیں, جس کے لیے آنسو بہانے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دامن پھیلا کر, جھولی پھیلا کر دعا کرنی ہے, اور وہ کیا ہے؟ یہ جنت اور اس کی نعمتیں اور ابرار کے اندر شامل ہونا. پھر مزید فرمایا, وہ مزاجہو من تسنیم, اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ اب یہاں پر جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنتیوں کو جو شراب پلائی جائے گی, تو کیونکہ وہ شراب کیسے ملتی ہے؟ نیک اعمال کی وجہ سے ملے گی, جو رحیقی مختوم ہے, جس پر ختام ہو مسک ہے. نیک اعمال کرنے چاہیے تاکہ وہ ملے. اب مزید کہا جا رہا ہے کہ اس شراب کی آمیزش اس کے اندر مکس کیا جائے گا, ملونی ہوگی, ملاوٹ ہوگی اس میں. وہ مزاجہ من تسنیم, اور تسنیم جو ہے اس کا روٹ ہے سین نون میم, یہ بلندی کے لیے آتا ہے, اور تسنیم کے معنی ہے بلندی سے بہتا ہوا چشمہ. اونٹ کی کوہان جو اس کے جسم سے بلند ہوتی ہے اسے بھی سنام کہا جاتا ہے۔ قبر کو اونچا کرنے کو بھی، اگر قبر کسی کی اونچی ہو تو اس کو بھی تسنیم القبور کہا جاتا ہے۔ تو اس میں تسنیم جو ہے وہ تسنیم شراب کی آمیزش ہوگی۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جنت کے بلائی علاقوں سے، اونچے علاقوں سے ایک چشمہ ہوگا جو بلندی سے بہرا ہوگا، بلندی سے نیچے کی طرف آ رہا ہوگا، اور یہ جو رحیق مختوم ہے اس میں جو ہے اس کے سرور کو، اس کے کیف کو، اس کی لذت کو بڑھانے کے لیے، اس کے اندر اعتدال پیدا کرنے کے لیے اس میں جو تسنیم کی ملونی ہوگی۔ عینین یشرب بها المقربون، اور یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پئیں گے۔ تو المقرب واحد ہے اور المقربون جو ہے وہ اس کی جمع ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات بھی بتا دی گئی کہ ہر ایک کو یہ شراب نہیں ملے گی، بلکہ یہ چشمہ ہے جس کے کنارے پر بیٹھ کر جو اللہ کے مقربین ہوں گے، جو توحید پرست ہوں گے، جو اہل ایمان ہوں گے، جو الابرار ہوں گے، انہیں جو ہے یہ شراب پینے کے لیے دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو سابقون الاولون ہیں، یہ سابقون المقربین ہیں جنہیں یہ سب کچھ پینے کو ملے گا، آپ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لیجئے۔ تو کہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کو سابقون الاولون، سابقون المقربون کہہ کے یاد کرتے ہیں، کہیں اصحاب الیمین، کہیں ابرار، کہیں متقی، تو یہ ہیں جن کی جنت میں مہمان نوازی کی جائے گی اور بڑے خوبصورت طریقے سے کی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 29 سے لے کر آخر تک، آیت نمبر 36 تک، ایک طرف اہل ایمان کو تسلی دی ہے اور دوسری طرف کفار کی صفات بتائی ہیں کہ یہ ایمان لانے والوں کا کس طرح دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب قیامت آئے گی تو یہ اپنی روش کا برا انجام دیکھیں گے، اور یہی ایمان لانے والے ان مجرموں کا برا انجام دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے۔ ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، جب یہ ایمان لانے والوں کے پاس سے گزرتے، یہ جرم کرنے والے، یہ کفر کرنے والے، کانوا تھے، من الذین، ان لوگوں میں سے جو کیا کرتے تھے، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے تھے، یضحکون، یہ مجرم جو تھے ایمان لانے والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیسے مذاق اڑاتے تھے؟ ان پر ہنستے تھے، اور غریب مسلمان جو تھے، مغرور اور دولت مند لوگ، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے، مرہ یا مرو کے معنی ہوتے ہیں گزرنا، اور امرہ ان آدمی کو کہتے ہیں جو گزرتا ہے، چلتا ہے، تو یہ کیا کرتے تھے، وائزہ مرو، جب گزرتے تھے، بہم، ان کے پاس سے، یتغامزون، یتغامزون جو ہے اس کا روٹ ہے غین میم زا، اور اس کے معنی ہوتا ہے پلکوں اور ابروؤں سے اشارہ کرنا، ایک دوسرے کو اپنی پلکوں اور ابرو سے اشارہ کر کے ان کی تحقیر کرنا اور ان پر لان تان کرنا۔ تو وائزہ مرو بہم، یہ کافر، یہ مجرم، جب مسلمانوں کے پاس سے گزرتے، یتغامزون، آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارہ کرتے، پلکوں سے، ابروؤں سے ان کی طرف اشارہ کرتے، دیکھو تو صحیح کہ بڑی جو ہے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے جو ہے وہ کامیاب ہیں، اور دیکھو ان کی حالت کیا ہے جو آج مکہ کی گلیوں میں ہو رہی ہے۔ وَإِذَا انقلبوا، اور جب یہ لوٹتے، انقلاب ہوتا ہے نا حالت کی تبدیلی، تو یہ کافر جب اپنے گھروں کی طرف لوٹتے، الى اہلہم، اپنے گھر والوں کے پاس، انقلبوا، تو وہ لوٹتے تھے فقیہین، مزے میں۔ فقیہین جو ہے اس کے معنی ہے کہ اہل ایمان کا ذکر کر کے یہ خوش ہوتے، دل لگی کرتے، فا کا فا، اس کے ایک معنی ہے خوش ہونا، دل لگی کرنا، دوسرے معنی یہ ہیں کہ جب اپنے گھروں کو لوٹتے اور ان کی خوشحالی، ان کی دولت، ان کا استقبال کرتی، تو اس وقت جو ہے وہ کیا کہتے کہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے، تو اپنی دولت پر اتراتے، فقیہین اتراتے، کہتے دیکھو کتنے اچھے ہمارے دن ہیں اور ایمان لانے والے جو ہیں وہ کس مشکل میں ہیں۔ تو ایمان لانے والوں کو وہ غلطی پر سمجھتے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹھیک سمجھتے، تو اس لیے اپنے گھروں میں بھی جاتے اپنی دولت نوکر چاکر، تو انقلبوا فقیہین، تو مزے میں پلٹتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا ہی کامیاب سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ آج ہم نے خوب مسلمانوں کے لتے لیے، آوازیں کسیں، پھپتیاں کسیں، خوب ان کی جو ہے ہم نے گت بنائی۔ واعظہ رعوہم، اور جب وہ انہیں دیکھتے، قالو، تو یہ جو کافر تھے کہتے، ان ہا الا لدالون، کہ یہ تو بہکے ہوئے لوگ ہیں۔ اب یہاں پہ لدالون کہا گیا ہے، تو مسلمانوں کو کہتے کہ انہوں نے، ان کی عقل ماری گئی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کے فائدوں سے محروم کر لیا ہے، اور یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آخرت اور جنت اور دوزخ کے چکر میں ڈال دیا ہے، اور اس وجہ سے جو کچھ دنیا میں حاضر ہے یہ اس کو چھوڑتے جا رہے ہیں، بڑے ہی گمراہ لوگ ہیں، بڑے ہی راستے کو بھولے ہوئے لوگ ہیں۔ تو اس طرح وہ ان کو پھپتیاں کستے، ان ہا الا لدالون، کہ یہ ہیں جو بہکے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کب کہا تھا کہ تم ان کے نگران ہو، میں نے کب تمہیں ان پر جو ہے وہ محافظ بنا کر بھیجا تھا، تمہیں کس نے کہا کہ تم انہیں جو ہے وہ گمراہ کہو اور اپنے آپ کو تم ٹھیک سمجھو، تو تمہیں دروغہ بنا کر تو نہیں مقرر کیا تھا ان پر۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، اب یہاں پہ جو ہے وہ قیامت کے دن کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ کفار کے رویے کی تفصیل کے بعد اب ذکر کیا جا رہا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا۔ اب تو کفار مسلمانوں کے حال پر ہنس رہے ہیں نا دنیا میں، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو اہل ایمان کفار کے حال پر ہنسیں گے۔ فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن، قیامت کے دن، الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، من الکفاری، کفار پر، یدھکون، اب وہ ہنسیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے عقیدے کو قبول نہیں کیا تھا، جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے تھے، اور اب دیکھیں کہ اب ان کا کیا حال ہوگا۔ علی الارائک ینظرون، آج اہل ایمان مسندوں پر بیٹھے جہنمیوں کا حال دیکھ رہے ہیں۔ اریکا کی جمع ارائک ہے، اور یہ تخت اور مسندوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور آپ نے پیچھے آیت نمبر 23 میں بھی پڑھا تھا، علی الارائک ینظرون، ابرار جو ہے وہ مسندوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کر رہے ہوں گے۔ اب یہاں پہ وہ جہنمیوں کو جہنم میں جب جلتا ہوا دیکھیں گے، عذاب میں دیکھیں گے، تو ان کے حال کو دیکھیں گے اور ساتھ ہی پکار اٹھیں گے، حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ حل ثوب، کیا بدلہ دے دیا گیا الکفارو، انکار کرنے والوں کو، ما کانوا یفعلون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، تو آج کافروں کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ یہ ہمیں گمراہ کہتے تھے، اب ان کو پتہ چلا کہ گمراہ کون تھا۔ تو اب یہاں پہ جب کافر اللہ کی گرفت میں ہوں گے، تو اہل ایمان جو ہیں انہیں دیکھیں گے، اور ان کو جو سزا مل رہی ہوگی تو ساتھ ہی کہیں گے کہ واقعی کافر جو ہیں ان کو ان کے اعمال کا خوب جو ہے وہ بدلہ ملا۔ تو پیاری بہنوں، یہ ہے سورۃ المطففین۔ سورۃ المطففین ایک طرف آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا کرتی ہے، اور بتاتی ہے کہ عقیدہ آخرت کا انکار کس قسم کا کردار پیدا کرتا ہے۔ جیسے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین کا جو ہے وہ معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، بزنس، تجارت، ڈیلنگ دین سے الگ ہونا چاہیے، اور وہ اپنی بزنس اور ڈیلنگ اور تجارت کے اندر کہتے ہیں کہ اگر ہم سچ بولیں گے تو ہمارا کاروبار نہیں چل سکتا، اگر ہم ملاوٹ نہیں کریں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے، اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، چیٹ نہیں کریں گے، تو پھر جو ہے ہمارا بہت نقصان ہوگا۔ اور اگر ان کو سمجھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو نہیں اس طرح چل نہیں سکتے۔ یہ آپ ہر چیز کے اندر دین کو لے آتے ہیں، تو اس کو آپ مسجد تک محدود رکھیں۔ تو لوگوں نے دین کو مسجد تک محدود رکھا ہے اور یہ بات جو ہے وہ غلط ہے. تو یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نمبر ایک عمل کا اصول کیا ہے, کہ جو لوگ جو ہیں عقیدہ آخرت کا انکار کرتے ہیں, جو آخرت سے غافل ہیں, جن کے جنہیں یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے, تو ان کے اندر جو ہے تطفیف پایا جاتا ہے, ان کے اندر لین دین کے اندر کمی پائی جاتی ہے, ناپ تول کی کمی پائی جاتی ہے, اور اس وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھی آیا. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان اور ناپ تول میں کمی, یہ اپوزٹ چیزیں ہیں, مسلمانوں کے کردار کے اندر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. تو ناپ تول میں کمی کرنا, لوگوں کو چیٹ کرنا, دھوکہ دینا, اب آپ دیکھیں کہ آج مسلمانوں کا بحثیت مجموعی آپ دیکھیں کہ حال کیا ہے, تو واقعی سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے. اور بہت سے مسلمان جو ہیں مغرب والوں کے ساتھ, یعنی جو نان مسلم ہیں ان کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم جیسے چاہیں کریں. تو کہاں قرآن حدیث میں لکھا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ایسا کریں, نہ اپنوں سے نہ دوسروں میں سے, کیونکہ مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا, مسلمان کسی کو چیٹ نہیں کرتا, مسلمان جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا, وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہوتا, امانت میں خیانت نہیں کرتا, عہد کو توڑتا نہیں ہے. اور آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں ایک ایگریمنٹ تو کیا تھا, حضرت ابو بصیر ابو جندل رضی اللہ عنہ آئے زنجیروں میں جکڑے ہوئے, روتے ہوئے, زخمی, اور چاہ رہے تھے کہ ان کو مسلمان مدینہ جب جائیں تو ساتھ لے جائیں, لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا, کہا کہ نہیں, معاہدہ لکھا جا چکا ہے. آپ چاہ رہے تھے لیکن کہا کہ نہیں, اب معاہدہ لکھا جا چکا ہے اور میں اس کا پابند ہوں. تو یہاں پہ بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اپنی بزنس, تجارت, معاملات جو ہیں اس میں عقیدہ آخرت جو ہے, اپنے بزنس تجارت کی بنیاد عقیدہ آخرت پر رکھی جائے. اور یہ جو ہماری پالیسی ہے امانت اور دیانت کی پالیسی, یہ مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے. اور اس کو بے شک دو پارٹنر بنتے ہیں کہیں بزنس کرنے کے لیے, مل کر کوئی بزنس کو شروع کرتے ہیں, اس میں بھی امانت دیانت ہونی چاہیے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ملکی سطح پہ بھی, اور اس کے ساتھ ہی بین الاقوامی سطح پہ بھی جو ہے وہ امانت دیانت کی جو روش ہے اس کو عام کیا جائے, اور اس بات کو سوچا جائے کہ ہمیں اللہ کو جو ہے وہ حساب دینا ہے. اور جب بزنس چل جاتا ہے تو بعض لوگ دوسرے کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں, یا صحیح حساب نہیں کرتے, یا اس کو صحیح نفع نہیں دیتے, یا اس کو صحیح بات نہیں بتاتے, یا لوگوں کو مال کچھ دکھاتے ہیں دیتے کچھ ہیں, یا اور بہت سی چیزوں میں کمی بیشی. تو یاد رکھیں کہ یہ ایسا گناہ ہے جو حرام ہے, اور اس کی وجہ سے قوموں پر عذاب آیا ہے. تو آپ ضرور اس کا جائزہ لیں کہ آپ کے ہاں کہیں دودھ جو ہے اس کی ناپ تول میں کمی تو نہیں ہوتی, کہیں آپ کے ہاں جو آپ کے اگر کپڑے کا کاروبار ہے تو اس میں لوگوں کو کپڑا جو ہے وہ دکھایا کچھ جائے یا جب میئرمنٹ کی جائے, پیمائش ہو تو اس میں کمی کر دی جائے, کہیں ایسا تو نہیں ہوتا. اگر آپ کہیں جاب کرتی ہیں تو کہیں آپ ٹائمنگ جو ہے اس میں چوری تو نہیں کرتی, آپ کے پاس کچھ ملازم ہیں کہیں آپ ان کی تنخواہ میں کمی تو نہیں کرتی, آپ کا جو ایگریمنٹ ہے کہیں آپ ان دوسروں کو ستاتی تو نہیں ہے کہ کنڈیشن جو ہیں وہ اس پہ ایک ایگریمنٹ ہو گیا اور اس کے بعد پھر آپ اس سے پھرنے لگ جائیں. تو آپ یا آپ کا شوہر, آپ کا باپ, آپ کا بھائی, آپ کے بیٹے, آپ سب جو ہیں آپ اس کے ذمہ دار ہیں, اور آپ کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے, میرے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے, اور اللہ کے خوف جو ہے وہ انسان کے معاملات کو درست کرتا ہے. تو یہ ہے نمبر ایک بات. نمبر دو, ہمیں الابرار بننا ہے, الفجار نہیں بننا. تو الابرار جو ہیں وہ کون ہیں؟ جو کہ فجار نہیں ہیں اور عمل صالح کرنے والے. اور فجار کون ہیں؟ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے, اللہ کی حدود کو کراس کرنے والے, کثرت سے گناہ کرنے والے, اور اللہ کی جو آیات ہیں ان کو جھٹلانے والے, اور خاص طور پر قیامت کے دن کو جھٹلانے والے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں الابرار میں شامل کریں. پھر اس کے بعد تیسرا عمل کا اصول یہ ہے کہ ہمیں نیکی کے سلسلے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا چاہیے, نیکیوں میں ایک دوسرے سے دوڑ لگانی چاہیے. وہ لوگ جو صدقہ خیرات کرتے ہیں, تو جب میں صدقہ خیرات کروں تو میں سوچوں کہ میں عثمان غنی کیوں نہ بن سکی, میں عبد الرحمٰن بن عوف جیسا کردار کیوں نہیں ادا کرتی, فلاں بہن جو کر رہی ہے, فلاں بھائی جو کر رہا ہے, تو میں کیوں نہیں یتیموں کی غریبوں کی کفالت کرتی, میں کیوں نہیں اس طرح سے نیکی کا کام کرتی جیسے فلاں کرتا ہے. تو اس میں دوڑ لگائیں, نہ کہ دنیا کے لیے روتے روتے اپنی جوانی جو ہے اس کو ختم کر دیں اور اس کے لیے ہم آنسو بہاتے رہیں. تو نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانی چاہیے, جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ ساری زندگی مقابلہ کرتے تھے, اور صحابہ دوسرے صحابہ پہ رشک کرتے تھے, کاش کہ میں ایسا ہو جاتا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ذوالبجدین کو جب دفن کیا گیا تو کہنے لگے, کاش ذوالبجدین کی قبر میں ذوالبجدین کی بجائے میں ڈالا جاتا. مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے جب کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب دشمن حملہ کرے گا تو ہم آپ کے دائیں بائیں سے آپ کی حفاظت کریں گے, ہم آپ کو ایسے نہیں کہیں گے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ جا, آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. فذهب انت وربو کا فقاتلا ہا ہنا قائدون. تو بنی اسرائیل نے ایسا کہا تھا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے ایسا نہیں کہیں گے, آپ جنگ کریں, غزوہ بدر ہے یا جنگ کریں, تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, دائیں بائیں آگے پیچھے, حتیٰ کہ سمندر میں بھی کود پڑیں گے, جو آپ کہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ افسوس کیا کرتے, کہتے کاش کہ جملے میں نے کہے ہوتے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے بھائی پر رش کرتے تھے, کہتے ہیں دو چیزوں پر میرا بھائی مجھ سے سبقت لے گیا, نمبر ایک مجھ سے وہ پہلے ایمان لے آیا, افسوس میں نے دیر سے ایمان کیوں قبول کیا, نمبر دو وہ جو ہے وہ شہادت کا جام اس نے نوش کر لیا اور میں ابھی تک دنیا میں انتظار کر رہا ہوں. اور اپنے بھائی زید بن خطاب کو یاد کرتے تو اپنے اوپر افسوس کرتے تھے, ملامت کرتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ صحابہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے, اور میں اور آپ جو ہیں کیسے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اسی پہ روتے رہتے ہیں کہ فلاں کے کپڑے زیادہ ہیں, اس کا میاں کی تنخواہ اچھی ہے, وہ گھماتا زیادہ ہے, ان کے گھر زیادہ ہیں, ان کی گاڑیاں زیادہ ہیں, ان کے پاس ڈائمنڈ ہے, ڈالر ہے, اور وہ تو بڑے عیش میں ہے, ان کا تو سینٹرل اے سی ہے, میرے پاس تو دوسرا اے سی ہے, میرے پاس تو اے سی بھی نہیں ہے. تو دنیا کی دوڑ میں روتے روتے میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کا ایک کثیر وقت جو ہے وہ ضائع کر دیا. آئیے کتنی زندگی باقی رہ گئی ہے, جو تھوڑی سی ہے اس کو حیات جاویدہ بنا دیں, ایک نئی زندگی کی ابتدا کریں, ایک جذبے کے ساتھ, ایک شوق کے ساتھ, ایک لگن کے ساتھ, اور وہ کیا ہے, نیکیوں کی دوڑ میں آگے نکلیں. پھر عمل کا ایک اور اصول ہے کہ جو نیکی کرتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں کبھی ان کا مذاق نہ اڑایا کریں, کیونکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ نیکی کرنے والوں کا آج بھی مذاق اڑاتے ہیں, مسلمان مسلمان کا مذاق اڑاتا ہے, تو ہمیں یہ کافروں کا کردار جو ہے اس کو نہیں اپنانا. تو یہ جو غمز کی بیماری ہے اور پلکوں کے ساتھ دوسروں پر اشارہ کرنا ہے اور دوسروں کا مذاق اڑانا ہے, ان کی غیبت کرنا ہے, تو آج مسلمان بھی مسلمان کی غیبت کرتا ہے. اور آج کا مسلمان کیا کرتا ہے کہ فقیہین دوسروں کو جیسے دین کے راستے میں دیکھتا ہے کہ یہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں تو ان پر جو ہے وہ خوش گپی کرتا ہے, ہنستا ہے, کہتا ہے کہ ہم ان سے زیادہ اچھے ہیں. تو ہمیں میر جعفر اور میر صادق نہیں بننا, منافق کا کردار ادا نہیں کرنا, اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو الابرار میں شامل کر دے. اور رہی کہ مختوم ختام ہو مسک و مزاج ہو من تسنیم اور عین یشرب بہ المقربون, اللہ تعالیٰ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ ہمیں خوش قسمت لوگوں میں شامل کر لیجئے, اور ہمیں ایسا عقیدہ آخرت دے دے, ہمیں ایسی فکر آخرت دے دے, ہمیں اپنے سے ایسا عشق اور محبت دے دے جو ہمارے معاملات کو بدل دے. آج نمازی بہت ہیں, قرآن پڑھنے والے بہت ہیں, قرآن کی کلاسز بہت ہیں, ورک شاپیں بہت ہیں, لیکن وہ کردار نہیں ملتا جو صحابہ اور صحابیات کا تھا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حسن عمل اور حسن کردار جو ہے اسے مالا مال کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.